السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان اور بھارت متنازعہ کشمیر کے علاقے میں سن 2003 کے فائر بندی کو قائم رکھنے پر رضامند ہو گئے ہیں. چین نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر کے تنازع کا حل مذاکرات کی میز پر تلاش کریں. امریکہ نے پاکستان میں شہریوں کو حاصل مذہبی آزادی کے آئینی حقوق کی خلاف ورزیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ کالعدم تنظیموں سے وابستہ عناصر بدستور مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں, اور حکومت ان کے خلاف قابل ذکر کارروائی کرنے میں ناکام رہی ہے. کراچی میں جاری ہیٹ ویو کے دوران بدھ کو سال سن 2018 کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا ہے, اور درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں وزارت داخلہ کے صدر دفتر پر بدھ کے روز ایک حملے میں ایک افغان پولیس اہلکار موت کے منہ میں چلا گیا. امریکی فوج کے ایک افسر نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے افغانستان کے جنوب میں طالبان رہنماؤں کے ایک اجتماع پر راکٹ اور توپ خانے کی مدد سے کی گئی کاروائی میں 50 طالبان مارے گئے تھے. اسرائیل غزہ سرحد پر تشدد آمیز جھڑپیں اس وقت کم ہو گئیں جب بدھ کے روز فلسطینی عہدیداروں نے کہا کہ مصر کے سالیسی میں اسرائیل کے ساتھ فائر بندی کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے. اور اسرائیلی حکومت کے ایک وزیر نے مقامی ریڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی. یوکرین کے دارالحکومت کیف میں پولیس نے بتایا ہے کہ ایک روسی صحافی اکاردی بابچینکو کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. اور وائٹ ہاؤس نے شمالی کوریا کی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے دورہ امریکہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دورے کے دوران وزیر خارجہ مائک پومپیو مہمان رہنما سے مذاکرات کریں گے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل چند لمحے کے بعد. اور تفصیل کے لیے ہم چلیں گے اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. اشتیاق, سب سے پہلے پاکستان اور بھارت اس فائر بندی پر رضامند ہو گئے ہیں جو سن 2003 میں قائم کی گئی تھی, اور ان کے مذاکرات ہوئے ہیں ہاٹ لائن پر, تو اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی, دونوں ممالک کے درمیان خاص طور پر گزشتہ 2 برسوں کے دوران جو فائرنگ گولہ باری کی واقعات ہیں ان میں خاصا اضافہ ہوا, اور درجنوں افراد ہلاک ہوئے جن میں سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں. اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا, جس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ 2003 میں طے پانے والا فائر بندی معاہدہ جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا, اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر صورتحال کسی موقع پر کشیدہ ہوتی ہے تو جو موجودہ علاقائی کمانڈر ہیں وہ معمول کے مطابق رابطہ کریں اور اس صورتحال اور یہ تناؤ کی کمی میں کمی کے لیے کوششیں کریں. واضح رہے کہ یہ جو کشیدگی تھی لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر, اس کی وجہ سے دونوں ہی جانب ہزاروں کی تعداد میں خاندان یا افراد ایسے تھے جن کو محفوظ علاقوں کی طرف نقل مکانی کرنی پڑی. اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ خاص طور پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جو لوگ علاقہ چھوڑ کر گئے تھے جب یہ معاہدہ طے پایا ہے اور یہ خبر سامنے آئی ہے کہ فائر بندی معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے گا, تو اس کے بعد انہوں نے اپنے گھروں کو واپس لوٹنا شروع کر دیا ہے.
اچھا, اسی اثنا میں چین نے بھی کہا ہے, دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے اپنے اس مسئلے کو حل کریں.
جی, چین کی وزارت خارجہ کی جو معمول کی پریس بریفنگ تھی اس میں بھی جب اس حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کشمیر ایک ایسا معاملہ ہے جس پر دونوں ممالک کو اسے بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے اور اس پر اس لیے ضروری ہے کہ بات چیت کے ذریعے اس کی کوئی راہ تلاش کی جائے. خاص طور پر جو گلگت بلتستان میں حال ہی میں ایک پاکستان کی طرف سے ایک آرڈر پاس کیا گیا تھا उस पर भारत का एतराज सामने आया था, पाकिस्तान उसे मुस्तरद किया, लेकिन आज चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान से भी जब पूछा गया तो उनका कहना था कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है या वहां से जो गुजरने वाला सी पैक मनसूबा है उसकी वजह से इस सारी सूरत हाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा, अब एक खबर पे बात कर लेते हैं जो कल भी हमने बात की थी कि असदुर्रानी को जो साबिक सरबरा थे ISI के और उन्होंने एक किताब लिखी थी, उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, तो ये क्या तफसीलात हैं?
जी, पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और मुतलका हुकाम जिसमें खासतौर पर इमिग्रेशन के हुकाम हैं उनको ये कहा गया है कि असद दुरानी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। एलामिये में ये भी कहा गया है कि ऐसा जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट की सिफारिश पर किया गया है क्योंकि असद दुरानी से तहकीकात हो रही है। असद दुरानी की जो किताब थी जो भारत के इंटेलिजेंस इदारे रॉ के साबिक सरबराह के साथ मिलकर उन्होंने लिखी, उस पर खासा पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से तहफुजात का इजहार सामने आ रहा था और फिर गुज़श्ता हफ्ते ही एक फौज के तर्जुमान की तरफ से एक बयान सामने आया कि असद दुरानी को GHQ बुलाया जा रहा है। वो इस हफ्ते पीर को GHQ पेश भी हुए जिसके बाद ये फौज की तरफ से कहा गया कि उनके खिलाफ बाकायदा तहकीकात जो है वो शुरू करने का हुक्म दिया गया है और ये तहकीकात एक लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में ये एक तहकीकाती कमीशन बनेगा जो उनसे तहकीकात करेगा। तो उसी तनाजुर में फौज की तरफ से ये सिफारिश की गई थी कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी मुल्क से बाहर जाने पर उन पर पाबंदी आयद की जाए, तो ये आज वजारत दाखिला ने उस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
अच्छा, एक और अहम खबर जो आज गश्त कर रही है वो ये है कि अमरीकी महकमा खारजा ने मजहबी आज़ादियों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान में इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है।
जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये रिपोर्ट सामने आई है और ये कहा गया है कि अब भी जो मजहबी इंतहा पसंद हैं और कलदम तंजीमें हैं उनकी तरफ से मुल्क में अकलियतों को तशद्दुद का सामना है। खास तौर पर इसमें शिया बरादरी, हजारा बरादरी और अहमदियों का जिक्र किया गया है, जबकि ये भी कहा गया है कि मुल्क की जो दरगाहें हैं, सूफियों के मजारात हैं, उनको उन पर भी दहशतगर्द हमले किए गए हैं। इसमें खास तौर पर सेवन शरीफ में जो एक हमला हुआ था उसका भी जिक्र किया गया जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल करने का दावा किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में अगर आइन में मजहबी अकलियतों को तहफ़ जो है वो फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई है, लेकिन इसके बावजूद अब भी ये ऐसे वाकयात होते हैं और उनको निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में जो तोहीन मजहब का कानून है उसके तहत कोई 50 के करीब लोग ऐसे हैं जिन पर मुकदमात कायम हैं और वो जेलों में बंद हैं। पाकिस्तान के जो कानून साज हैं जिनसे वॉइस ऑफ अमेरिका ने बात की, उनका ये कहना है कि ये रिपोर्ट जो है ये जो हकायक हैं उनकी अकासी नहीं करती क्योंकि मुल्क में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो पाकिस्तान उनकी लपेट में रहा है और गुज़श्ता एक दहाई से ज्यादा अरसे के दौरान ऐसे वाकयात में न सिर्फ अकलियतों को बल्कि पाकिस्तान की मुसलमान आबादी को भी निशाना बनाया गया और बड़ी तादाद में लोग ऐसे ही हैं जिनका ताल्लुक मुसलमान से है।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद इश्तियाक आपका। तो हम बात कर रहे थे मोहम्मद इश्तियाक से जो इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल में वजारत दाखिला के सदर दफ्तर पर बुध के रोज़ एक हमले में एक अफगान पुलिस अहलकार मौत के मुंह में चला गया। यह हमला उस वक्त शुरू हुआ जब वजारत के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी चौकी पर एक कार बम धमाका हुआ जिसके बाद मुसल्ला अफराद गेट पर धावा बोल दिया और फिर अहाते के काफ़ी अंदर तक आ गए जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन पर जवाबी हमला किया। वजारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश ने बताया है कि हमले में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। किसी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। और अमरीकी फौज के एक अफसर ने कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते अफगानिस्तान के जनूब में तालिबान रहनुमाओं के एक इज्तिमा पर रॉकेट और तोपखाने की मदद से की गई कार्रवाई में 50 तालिबान मारे गए थे। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस ने अफगानिस्तान में अमरीका की ज़ेर क़यादत बैनुल अक़वामी इत्तेहाद के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ऑर्डिनल ने कहा है कि इंतहाई दुरुस्तगी से हदफ को निशाना बनाने वाले आर्टिलरी और GPS गाइडेड मिज़ाइल से की गई इस कार्रवाई में तालिबान क़यादत के कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ को तबाह कर दिया गया। انہوں نے بتایا کہ اس کارروائی میں طالبان کے 50 رہنما اور جنگجو مارے گئے ہیں۔ اسرائیل غزہ سرحد پر تشدد آمیز جھڑپیں اس وقت کم ہو گئیں جب بدھ کے روز فلسطینی عہدیداروں نے کہا کہ مصر کی ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ فائر بندی کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے معاہدے کی تصدیق نہیں کی لیکن کہا کہ غزہ میں عسکریت پسند اگر مارٹر گولے اور راکٹ داغنا بند کر دیتے ہیں تو اسرائیل اپنے جوابی حملوں کو روک دے گا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں پولیس نے بتایا ہے کہ ایک روسی صحافی اکاردی بابچینکو کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے ملک پر سیاسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگاتے ہوئے مفرور تھے۔ یوکرین کے وزیراعظم نے اس ہلاکت کا الزام ماسکو پر عائد کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے شمالی کوریا کی حکومت کے ایک اعلی عہدیدار کے دورہ امریکہ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اس دورے کے دوران وزیر خارجہ مائیک پومپیو مہمان رہنما سے مذاکرات کریں گے۔ کم یونگ چول شمالی کوریا کے انٹیلیجنس ادارے کے سابق سربراہ اور شمالی کوریا کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے نائب چیئرمین ہیں جو منگل کو بیجنگ سے ایئر چائنا کی پرواز کے ذریعے نیو یارک روانہ ہوئے تھے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ وہ چین کی 50 ارب ڈالر مالیت کی ایسی مصنوعات پر 25% ٹیکس لگانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جن میں صنعتی اہمیت کی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ اور امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ فوج جنوبی بحیرہ چین کے متنازع جزائر کے قریب جہاز رانی کرتی رہے گی باوجود کہ بیجنگ نے اس اقدام کے خلاف اپنی شکایتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے ایک خبر پر بات کی تھی اپنے نمائندے اسلام آباد میں محمد اشتیاق سے، کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں دنیا بھر میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان ملکوں میں روس، ایران، شمالی کوریا اور میانمار شامل ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے مذہبی آزادی کو فروغ دینے کے لیے ہم خیال حلیفوں کے ساتھ جولائی میں ایک اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے محکمہ خارجہ کے لیے نمائندے نائک چنگ کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
وائس آف امریکہ کے نمائندے نائک چنگ کی رپورٹ کے مطابق محکمہ خارجہ نے 200 ملکوں میں مذہبی آزادی کی صورتحال کے سالانہ جائزے میں خلاصہ پیش کرتے ہوئے سنگین کا لفظ استعمال کیا۔ امریکی عہدیداروں نے توجہ دلائی کہ جنوب مشرقی ایشیا میں نسلی روہنگیا مسلمانوں کی صورتحال بہت خراب ہے، جنہیں بدھ مت پیروکاروں کی غالب اکثریت والے ملک میانمار یا برما میں تشدد، امتیازی سلوک اور حراسیت کا سامنا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر بنگلہ دیش کی طرف بھاگ گئے ہیں۔
I think it just keeps getting worse. But that's why people have to step up more aggressively as nations and pushing back on this.
بین الاقوامی مذہبی آزادی کے سفیر سیم براؤن بیک کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں صورتحال بگڑتی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو جارحانہ انداز میں کوشش کرنا چاہیے اور اس رجحان کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے جو فوج برما میں کر رہی ہے اور جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ میں مذہبی آزادی کا فروغ اور دفاع ایک ترجیح ہے۔ انہوں نے اپنے غیر ملکی حلیفوں کے ساتھ اس موسم گرما میں ایک اجلاس منعقد کرنے کا اعلان بھی کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کہہ رہے ہیں کہ اس وزارتی اجلاس سے ہم توقع کرتے ہیں کہ ایک نئی بنیاد رکھی جائے گی۔ یہ محض بحث و مباحثہ کرنے والا گروپ نہیں ہوگا بلکہ اس کا تعلق عملی شکل سے ہوگا۔ ہم جبر کے خلاف جد و جہد کرنے کے ٹھوس طریقہ کار کا تعین کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور سب کے لیے مذہبی آزادی کے احترام کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ شمالی کوریا پر زور دے رہا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں سے خود کو پاک کرے، اس کے ساتھ ساتھ اس ملک پر اس بات کے لیے بھی زور دیا جا رہا ہے کہ مذہبی وجوہات کے بنا پر جیل میں ڈالے گئے ہزاروں افراد کو رہا کیا جائے.
What we know is that you've got, gulag system.
بین الاقوامی مذہبی آزادی کے لیے سفیر سیم براؤن بیک کہتے ہیں کہ شمالی کوریا میں جبری مزدوری کا نظام فعال ہے اور برس ہا برس سے یہ ایک خوفناک صورتحال ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے روس اور ایران پر بھی تنقید کی ہے کہ وہ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ مسلسل سختی کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے مذہبی آزادی کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ میں بعض ملکوں میں اس سلسلے میں پیش رفت کی طرف بھی توجہ دلائی. ان میں ویتنام بھی شامل ہے جہاں امریکہ نے انسانی حقوق کے بارے میں دو طرفہ بات چیت حال ہی میں مکمل کی ہے.
They recently passed a law on religion and belief.
امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ سکاٹ بزبی کہتے ہیں کہ انہوں نے حال ہی میں مذہب اور عقیدے کے بارے میں ایک قانون کی منظوری دی ہے اور وہ اس قانون کا اطلاع کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ہمیں ابھی بھی تشویش ہے کہ وہاں انفرادی سطح پر گرجا گھروں اور دوسرے مذہبی اداروں کے لیے اپنے مذہبی حق کو آزادی سے استعمال کرنے پر پابندی ہے. امریکہ کے سینئر عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مذہبی آزادی کو فروغ دینا دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اقتصادی ترقی کے لیے بے حد ضروری اور اہم ہے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ماہ رمضان میں پاکستان کے تمام ریڈیو اور ٹی وی چینلز خصوصی نشریات پیش کرتے ہیں. طویل دورانیے کے ان خصوصی پروگراموں میں مذہبی لحاظ سے مختلف نقطہ نظر کا خیال کس حد تک رکھا جاتا ہے، اس بارے میں ماہرین کی رائے مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں.
ماہ رمضان مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی مقدس مہینہ ہے اور اس کی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں. ذرائع ابلاغ بھی اس پورے ماہ خصوصی پروگرام نشر کرتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں ٹی وی چینلز خاص نشریات کا اہتمام کرتے ہیں اور طویل دورانیے کی ان نشریات میں علماء دین اپنے اپنے خیالات ناظرین تک پہنچاتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عبدالسراج ماس کمیونیکیشن کے استاد رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان پروگراموں سے معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے، مگر بعض اوقات ان پروگراموں میں کچھ ایسی باتیں بھی نشر ہو جاتی ہیں جو مذہبی تفرقہ پیدا کر دیتی ہیں.
میں سمجھتا ہوں اوور آل تو اس میں ایک لرننگ ہے اور آپ ریلی اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن بعض ایسی کنٹروورسی جو اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں کہ وہ اچھی بات نہیں کر رہے ہیں وہ، اور یہ اسلام کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اور یہ معاشرے کے لیے بھی چیز نہیں ہے، بجائے کہ اس سے آپ لرننگ حاصل کریں، اسپیشلی وہ لوگ جو اتنی زیادہ علم نہیں رکھتے ہیں وہ اس سے سٹارٹ ہو سکتے.
رمضان کے مہینے میں کاروباری گہما گہمی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور یہ گہما گہمی صرف مارکیٹ تک محدود نہیں رہتی. 92 نیوز کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر را خالد کہتے ہیں کہ ٹی وی چینلز بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ریونیو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
کمرشلزم کی وجہ سے بنیادی طور پہ سارا ہوتا ہے، اس میں کسی کا یہ کنسرن نہیں ہوتا کہ لوگ کتنا اس سے سیکھیں گے، کتنا بہتر ہوں گے یا کتنی انڈرسٹینڈنگ ان کی بڑھے گی. اس لیے زیادہ تر جو فوکس ہوتا ہے اس پہ بنیادی طور پہ وہ اسپانسرشپ کتنی مل رہی ہے، کون سا اینکر ہے، کتنی زیادہ اس کے لیے ان کو کمرشل ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. دوسری بات پھر آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں جو کہہ رہے سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈویژن وہ میسیجز جو کنوے ہو رہے ہوتے ہیں مختلف چینلز پہ مختلف طریقوں سے، اپنے اپنے پالیسی کے حوالے سے کہہ لیں یا اپنی انکلائنیشن کے حوالے سے وہ ایک خاص قسم کے میسیج کنوے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی ایک سنکرونائزیشن نہیں ہوتی جو کہ میرا خیال ہے کہ افراط و تفریح کا باعث بنتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ جوڑنے کا لوگوں کو باعث بنے اس میں مزید غلط فہمیوں کے اضافے کا باعث بنے.
موضوع کوئی بھی ہو اس پر اظہار خیال کے لیے مکمل معلومات ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر سراج کہتے ہیں کہ جو لوگ ان پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں ان پر ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہ کہیں جو کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے،
نہ ایسے انفارمیشن جو بالکل بغیر کسی سے سیکھ کے بغیر قائد ضوابط کے اور اس پہ اگر صداقت نہ ہو تو اس طرح انفارمیشن اسپیشلی ریلیجیس کو بالکل نہیں دینا چاہیے.
مذہبی پروگراموں کی حساس نوعیت کا تقاضا ہے کہ ان کی پرکھ بہت محتاط ہو کر کی جائے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پرکھ صرف پیمرا کر سکتا ہے.
پیمرا کا بنیادی رول ہے ایک ایون ہینڈڈ پالیسی امپلیمنٹ ہونی چاہیے.
اس سلسلے میں پیمرا کو ہر حالت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.
پاکستان میں ذرائع ابلاغ کا نگراں ادارہ پیمرا نشریات میں ضابطوں کی خلاف ورزی پر حرکت میں بھی آتا ہے اور قانونی کاروائی بھی کرتا ہے. حال ہی میں ایک ٹی وی چینل کے میزبان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. تاہم عام خیال یہی ہے کہ اگر پیمرا صرف نظر نہ کرے تو نشریاتی ادارے ضابطوں کی خلاف ورزی کے مرتکب نہ ہوں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اس ہفتے نیو یارک میں شمالی کوریا کے اعلی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے. یہ ملاقات ایسے میں ہو رہی ہے جب امریکہ اور شمالی کوریا کے عہدیدار صدر ٹرمپ اور مسٹر کم کے درمیان 12 جون کو طے شدہ کسی ممکنہ سربراہی اجلاس کے انتظامات پر گفتگو کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی ایلیزبتھ چیرنیف کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان سربراہی اجلاس کے منصوبے جو کبھی مخدوش ہو گئے تھے اب بظاہر پیش رفت کر رہے ہیں. شمالی کوریا کے ایک اعلیٰ ترین عہدیدار کم یونگ چول، جنہیں بیجنگ ایئرپورٹ پر دیکھا گیا ہے، آئندہ دنوں میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کریں گے. امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار ان ملاقاتوں کی توقع کر رہے تھے جو نیو یارک میں انجام پائیں گی. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیتر نورٹ کہتی ہیں،
دس ول بی دا سیکرٹریز تھرڈ میٹنگ وِد کِم یونگ چول. دے ہیڈ آبویسلی ویری ڈیپ
کنورسیشنز. وزیر خارجہ کی کِم یونگ چول کے ساتھ تیسری ملاقات ہوگی. وہ ظاہر ہے بہت تفصیلی گفت و شنید کر چکے ہیں، جن میں انہوں نے امریکہ کی توقعات کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلی بات چیت کی ہے. یہ الفاظ تھے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیتر نورٹ کے. کِم یونگ چول لگ بھگ 2 اشروں میں امریکہ کا دورہ کرنے والے شمالی کوریا کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں. انہوں نے اس سال 2018 کے سرمائی اولمپکس میں شمالی کوریا کی جانب سے کھیلوں کے وفد کے ایک رکن کے طور پر شرکت کی تھی. جاسوسی کے ادارے کے سابق سربراہ مبینہ طور پر 2014 کے ان سائبر حملوں میں ملوث تھے جنہوں نے سونی پکچرز کو ہدف بنایا تھا. نیو یارک کا ان کا دورہ ایسے میں ہو رہا ہے جب امریکی وفد شمالی کوریا کے غیر فوجی علاقے میں عہدیداروں سے بات چیت کر رہا ہے، اور سنگاپور میں موجود ٹیمیں سربراہی اجلاس کے انتظامات کو تیزی سے حتمی شکل دے رہی ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے اس تاریخی سربراہی اجلاس کو اچانک منسوخ کر دیا تھا. اب پیش رفت کرتے ہوئے ٹویٹر پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خط کا ٹھوس رد عمل شکریہ. ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کی جانب سے اپنے دست راست شخص کو امریکہ بھیجنے کا فیصلہ ایک خوش آئند شروعات ہے. ولسن سینٹر کے پیٹرک میکیشرن کہتے ہیں،
I think that the North Koreans have never wanted to pursue denuclearization.
میرا خیال ہے کہ شمالی کوریا کے لوگ کبھی بھی جوہری طور پر عدم مسلح ہونا نہیں چاہتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اقتصادی اور سیکیورٹی کے انعامات کے بدلے ایسا کرنے پر رضامند ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا امریکہ اور اس کے اتحادی ہمارے مقاصد کے حصول کے لیے شمالی کوریا سے اپنی شرائط منوا سکتے ہیں، یعنی شمالی کوریا کو مکمل، قابل تصدیق، ناقابل تنسیق طور سے جوہری طور پر عدم مسلح کرنا. الفاظ تھے ولسن سینٹر کے مسٹر پیٹرک کے. اسی دوران وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی کہ صدر ٹرمپ سنگاپور میں اس امکانی سربراہی اجلاس سے صرف 5 روز قبل 7 جون کو جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے سے ملاقات کریں گے، جس کے ایجنڈے میں یقینی طور پر شمالی کوریا شامل ہوگا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی رات نیشویل، ٹینیسی میں سینٹ کی ریپبلکن امیدوار مارشا بلیک برن کے انتخابی جلسے میں شرکت کی. انہوں نے سینٹ میں ریپبلکنز کی معمولی اکثریت کو بڑھانے کے لیے ڈیموکریٹس کو ہدف تنقید بنایا. صدر ٹرمپ نے اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے جیسے اپنے اقدامات کی تعریف کی. ان کا کہنا تھا،
I was called by every leader in the world, don't do it, don't do it, we don't want it, don't do it, don't do it, and I understood.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، مجھے دنیا کے ہر لیڈر نے کہا کہ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، ہم یہ نہیں چاہتے، یہ نہ کریں، اور مجھ پر یہ اقدام نہ کرنے کے لیے شدید دباؤ تھا، لیکن ہم نے یہ کیا اور ہم نے صحیح قدم اٹھایا. صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے نامکمل وعدے کو بھی دہرایا کہ میکسیکو جنوبی سرحد کے ساتھ سرحدی دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈ فراہم کرے گا. یہ خبریں آپ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے.
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، ایک افغان شہری کو جو اس سال کے شروع میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جرات کا ایک میڈل دینے میں پیش پیش تھا، طالبان نے ہلاک کر دیا ہے. وائس آف امریکہ کے محمد حبیب زادہ نے یہاں واشنگٹن سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ طالبان کے ایک ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ان کے الفاظ میں، ایک مجرم جس نے امریکی صدر ٹرمپ کو میڈل دیا تھا اسے لوگر میں ایک دھماکے میں ہلاک کر دیا گیا۔ اس کا نام گل نبی ہے جس نے اس میڈل کو ڈیزائن کیا تھا۔ افغان وزارت دفاع کے ایک ترجمان جنرل محمد راد منش نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان دہشت گردی کی اس کارروائی کا اسلامی یا کسی بھی دوسرے قوانین کے تحت جواز پیش نہیں کر سکتے۔ ایک قبائلی سردار کے مطابق 13 جنوری کو ایک اجتماع میں 300 سے زیادہ شرکا نے امریکی صدر کو میڈل دینے پر اتفاق کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ تمغہ کابل میں امریکی سفارت خانے کو بھیجا گیا تھا۔ یاد رہے کہ 2018 کی اپنی پہلی ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ نے احمقانہ طور پر پاکستان کو گزشتہ 15 برسوں میں 33 ارب ڈالر کی امداد دی تھی اور انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا سوائے جھوٹ اور دھوکے کے۔ انہوں نے ان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہ دی جن کا افغانستان میں ہم پیچھا کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ان الزامات کی تردید کی اور کہا کہ پاکستان علاقے میں واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ کارروائیاں کی ہیں اور کوئی بھی ملک پاکستان پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اس نے دہشت گردی یا انتہا پسندی کے خلاف کافی کچھ نہیں کیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سبکدوش ہونے والے سفیر اعزاز احمد چودھری نے کہا کہ ہم نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی محفوظ پناہ گاہیں نہیں ہیں۔ تاہم افغان عہدیدار پاکستان پر برابر الزام لگاتے ہیں کہ وہ عسکریت پسندوں کو محفوظ پناہ گاہیں مہیا کرتا ہے اور وہ افغانستان میں بیشتر تشدد کا سلسلہ پاکستان میں عسکریت پسند گروپوں سے جوڑتے ہیں۔ ایک قبائلی سردار سید فرہاد اکبری نے، جس نے گل نبی کو میڈل بنانے میں مدد دی، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم سب نے ٹرمپ کو سونے کا تمغہ پاکستان کے خلاف ان کی سخت پالیسی پر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ طالبان نے حملہ جس میں گل نبی ہلاک ہوا پاکستان کی ایما پر کیا۔ تاہم اس تمام پس منظر میں یہاں واشنگٹن میں علاقے کے ماہرین افغانستان اور پاکستان کے درمیان الزام تراشیوں کے تبادلے کو علاقائی امن کے لیے اچھا شگون قرار نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسی فضا کبھی بھی پائیدار امن کے لیے سازگار نہیں ہو سکتی۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے؟ رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں جاری ہیٹ ویو کے دوران بدھ کو سال 2018 کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا ہے اور درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں گرمی کی موجودہ لہر مزید ایک روز جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں سمندری ہوائیں بند ہیں، جبکہ نمی کا تناسب بھی انتہائی کم ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے چند روز قبل ہی شہر میں ہیٹ ویو سے متعلق انتباہ جاری کر دیا تھا۔ رواں ماہ کے دوران دوسری بار کراچی میں گرمی کی شدید لہر آئی ہے، جس سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں خبر دی تھی کہ امریکہ نے پاکستان میں شہریوں کو حاصل مذہبی آزادی کے آئینی حقوق کی خلاف ورزیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ قلعدم تنظیموں سے وابستہ عناصر بدستور مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں اور حکومت ان کے خلاف قابل ذکر کارروائی میں ناکام رہی ہے۔ یہ بات منگل کو امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کی جانے والی دنیا میں مذہبی آزادی کی صورتحال سے متعلق سالانہ رپورٹ میں کہی گئی ہے، جس کا اجرا وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کیا۔ عین اس دن جب یہ رپورٹ سامنے آئی، پشاور میں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایک سرگرم کارکن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اسلام آباد سے اس بارے میں ناصر محمود کی رپورٹ۔
امریکہ نے پاکستان میں شہریوں کو حاصل مذہبی آزادی کے آئینی حقوق کی خلاف ورزیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ قلعدم تنظیموں سے وابستہ عناصر بدستور مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں اور حکومت ان کے خلاف قابل ذکر کارروائی میں ناکام رہی ہے۔ یہ بات امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کی جانے والی دنیا میں مذہبی آزادی کی صورتحال سے متعلق سالانہ رپورٹ میں کہی گئی، جس کا اجرا وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے آئین میں شہریوں کے مذہبی آزادی کے حق کو یقینی بنائے جانے کے باوجود مذہبی اقلیتیں مہلک حملوں اور مبینہ امتیازی سلوک کا شکار چلی آ رہی ہیں۔ رپورٹ میں پاکستان میں رائج توہین مذہب کے قانون کا خاص طور پر حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس قانون کو استعمال میں لاتے ہوئے کم از کم 50 لوگوں کو جیل بھیجا گیا اور گزشتہ سال 17 لوگوں کے خلاف 10 نئے مقدمات قائم کیے گئے۔ یہ اعداد و شمار پاکستان کی سماجی تنظیموں سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر فراہم کیے گئے۔ رپورٹ میں مردان کی عبد الولی خان یونیورسٹی میں توہین مذہب کے الزام میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں قتل ہونے والے طالب علم مشال خان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ بعد ازاں تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ مشال پر یہ الزام غلط تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنی رپورٹ میں گزشتہ سال مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ساتھ ملک میں اہل تشیع، ہزارہ برادری اور احمدیوں پر مہلک حملوں کے علاوہ صوفی درگاہوں پر ہونے والے حملوں کا بھی ذکر کیا۔ رپورٹ میں جن واقعات کا حوالہ دیا گیا ان میں سندھ میں لال شہباز قلندر کے مزار، بلوچستان کے علاقے جھلمکسی میں ایک مزار اور کوئٹہ میں ایک گرجا گھر پر مہلک دہشت گرد حملوں کے واقعات بھی شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف وضع کردہ قومی لائحہ عمل یعنی نیشنل ایکشن پلان پر گزشتہ سال بھی کام جاری رکھا، جس میں فرقہ وارانہ اشتعال انگیز تقاریر اور انتہا پسندی کو روکنے کے ساتھ ساتھ فوجی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دہشت گرد گروپوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں۔ تاہم سول سوسائٹی کی تنظیموں کی طرف سے مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا۔ پاکستان کی طرف سے فوری طور پر اس تازہ رپورٹ پر کوئی باضابطہ رد عمل تو سامنے نہیں آیا، لیکن حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ وہ ملک میں آباد تمام مذاہب کے لوگوں کے مذہبی عقائد کی آزادی کی پاسداری کے عزم پر قائم ہے اور اس حق کی خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آتا ہے۔ حکومتی جماعت کے ایک سینیٹر عبد القیوم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس رپورٹ کو جانبدار قرار دیا ہے۔
ہم تو بہت آگے موو کر رہے ہیں اور اس کا ہمیں امپیکٹ نظر آیا ہے۔ ملیٹنسی پہ کنٹرول ہوا ہے، پاکستان کے اندر حالات بہتر ہوئے ہیں کہ اسٹیٹ اگر ایک دیانتداری کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ ان کو کنٹرول کر رہی ہے اور آپ ان کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ کریں تو یو آر انڈر مائننگ دیئر اتھارٹی۔
یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب منگل کو ہی پشاور میں سکھ برادری کے ایک اہم رہنما سردار چرنجیت سنگھ کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سابق بیوروکریٹ ناصر کھوسا کو پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب تحریک انصاف ان کے نام سے دستبردار ہو گئی ہے۔ اس بارے میں لاہور سے کنور عبد الرحمن کی ایک رپورٹ۔
پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود الرشید نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ناصر خان کھوسا کا نام واپس لینے کا فیصلہ بدھ کو اسلام آباد کے علاقے بنی گالا میں عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کے کور گروپ کے اجلاس میں ہوا، جس میں پارٹی کے مرکزی قائدین شریک ہوئے۔ اجلاس میں لاہور سے محمود الرشید، چوہدری سرور اور اعجاز چوہدری بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔
کور کمیٹی کے اجلاس میں جس کو چیئر کر رہے تھے عمران خان، چیئرمین پی ٹی آئی، کافی غور و خوض ہوا اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اس نام کو ودراؤ سے ہوتے ہیں اور نیا نام اس کے لیے ہم سوچ بچار کر رہے ہیں، وہ آئندہ چند گھنٹوں کے بعد نیا نام جو ہے وہ ہم چیف منسٹر پنجاب کو دیں گے۔
پی ٹی آئی کی جانب سے نگران وزیر اعلی پنجاب کے لیے ناصر خان کھوسا کا نام واپس لیے جانے پر ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ نام عمران خان کی منظوری کے بعد پیش کیا گیا تھا اور اب ان کا نام واپس لینا سمجھ سے بالا تر ہے۔ ملک احمد خان نے کہا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے اپنے فیصلوں پر یو ٹرن لیتی رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پنجاب کے نگران وزیر اعلی کے معاملے کو خصوصی طور پر پی ٹی آئی کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا اور پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین نے ناصر کھوسا کے نام پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے ایک رپورٹ کہ سابق بیوروکریٹ ناصر کھوسا کو پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن تحریک انصاف نے ان کا نام واپس لے لیا۔ اس سے پہلے پارٹی نے خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے منظور آفریدی کے نام کا اعلان کر کے اسے بھی واپس لے لیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی بلوغت کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی مبشر علی زیدی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
صوبوں میں نگراں حکومت کا فیصلہ وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے کیا جاتا ہے۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کے میاں محمود الرشید نے سابق بیوروکریٹ ناصر کھوسا کو نگراں وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا اور مشترکہ پریس کانفرنس میں اس نام کا اعلان کیا گیا۔ آج تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ناصر کھوسا کا نام اس نے تجویز کیا تھا اور اب وہ اس سے دستبردار ہو رہی ہے۔ پارٹی ترجمان فواد چودھری نے تصدیق کی کہ پارٹی کے اندر اس نام پر اختلاف تھا۔
ناصر کھوسا صاحب ایک بہت ہی قابل افسر کے طور کے اوپر جانے جاتے ہیں۔ ہم نے ان کا جب نام دیا اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر، پبلک میڈیا کے اوپر اور خود ہماری پارٹی کے اندر ایک ریئیکشن آیا، ایک رد عمل آیا۔ مناسب نہیں ہوگا اگر کوئی تنازع پیدا ہو اور وہ تنازع بڑھتا جائے، لہٰذا اس تنازع کے خاتمے کے لیے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ناصر کھوسا صاحب کا نام واپس لیا جائے۔
اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور اپوزیشن لیڈر جمعیت علماء اسلام کے مولانا لطف الرحمان نے صنعت کار منظور آفریدی کے نام پر اتفاق کیا تھا، لیکن پھر خبر آئی کہ ان کا نام واپس لے لیا گیا ہے۔ سیاسی پیش رفت پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی بلوغت کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔
دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو زیادہ میچورٹی دکھانی چاہیے تھی اور پی ٹی آئی کو پہلے ہی سوچ سمجھ کر نام پیش کرنے چاہیے تھے۔ کے پی کے اور پنجاب دونوں میں نام واپس لینا میرا خیال ہے کچھ سیاسی بلوغت کی نشانی نہیں۔
تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ نئے نام کا اعلان چند گھنٹوں بعد کر دے گی۔ کل پنجاب اسمبلی کا آخری دن ہے جس کے بعد نگراں حکومت انتظام سنبھال لے گی۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں انتخابات کے ذمہ دار ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق قبائلی علاقوں میں اندراج شدہ رائے دہندگان کی تعداد 2,70,000 کے لگ بھگ ہے، لیکن ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے سرگرم سیاسی کارکنوں کی تعداد پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق کمیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں سے رجسٹرڈ ووٹرز میں 800,000 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ عارضی طور پر بے گھر ہونے والے وہ تمام افراد جو اپنے علاقوں کو واپس آ چکے ہیں انہیں بھی اس میں شمار کیا گیا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
ایک عرصے تک شورش پسندی اور دہشت گردی کا شکار رہنے اور عسکریت پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے باعث قبائلی علاقوں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملک کے دیگر علاقوں میں نقل مکانی پر مجبور ہوئے تھے، جن میں سے بہت سے خاندانوں کی بتدریج اپنے علاقوں میں واپسی بھی ہوتی رہی۔ لیکن اب بھی ایک قابل ذکر تعداد میں قبائل ملحقہ صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں۔ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارکن غلام وزیر کہتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں ابھی تک عارضی بے گھر قبائلیوں کی ایک بڑی تعداد مقیم ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ فہرست صحیح اعداد و شمار ظاہر کرتی ہے غلط ہوگا۔ قبائلی علاقوں کے سیاسی اتحاد فاٹا پولیٹیکل الائنس کے عہدیدار نثار محمد نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا.
فاٹا کے جو پاپولیشن ہے اگر ادھر ہم جو ہے نا ادھر ہم پولیو ڈراپ بچوں کو 5 سال کی کم عمر بچوں کو پولیو ڈراپ دیتے ہیں تو اس کا تعداد بنتے 10,24,000 سے پرسنٹیج نکالا جائے تو ہم 1,30,40,00,000 پلس پہنچ سکتے ہیں. ہمارے علاقے میں اب جو ہم مرج ہوئے ہیں اور یہ علاقے میں ڈیولپمنٹل کام شروع ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ آہستہ آہستہ موو کریں گے اور میرے خیال میں آئندہ 10 سال میں یہ لوگ واپس اپنے علاقوں میں 5 سال میں واپس اپنے علاقوں میں آئیں گے اور اپنے علاقے آباد کریں گے. پھر پتہ لگے گا کہ ادھر کتنا ووٹ ہے. یہ جو ابھی اس نے جو بھی کیا ہوا ہے یہ بالکل فیک ہے. یہ ویسے کاغذی جمع بندی کی ہوئی ہے.
گزشتہ سال مردم شماری کے وقت بھی ایسے بہت سے تحفظات سامنے آئے تھے کہ جن میں قبائلیوں کے اعداد و شمار پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا تھا. تاہم شماریات کے محکمے سے وابستہ حکام کا کہنا تھا کہ یہ اندراج بین الاقوامی طور پر رائج معیار کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا ہے. ایک اور سرگرم سیاسی کارکن محسن داوڑ کے خیال میں رجسٹرڈ ووٹرز کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے. ان کے بقول جب آبادی کا صحیح اندازہ نہیں لگایا گیا تو انتخابی عمل کو کیسے اطمینان بخش کہا جا سکتا ہے.
یہ مناسب اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو سب سے پہلے جو سینسس ہوا, سینسس جب ہو رہا تھا تو کافی لوگ ڈسپلیسڈ تھے اس وقت فاٹا میں. کچھ لوگ افغانستان میں تھے اور کچھ لوگ پاکستان میں انٹرنلی ڈسپلیسڈ تھے, تو ان لوگوں کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. تو وہ آئی ڈی پیز جو افغانستان چلے گئے وہ تو صرف کاؤنٹ سے ہی باہر تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آئی ڈی پیز جو انٹرنلی ڈسپلیس تھے جو بنوں میں یا دوسرے پاکستان کے شہروں میں, تو وہ بھی اس کاؤنٹ میں نہیں آئے. تو یہ بالکل ایک فیئر کاؤنٹنگ ہوئی نہیں, نہ ہی ایک فیئر سینسس ہوئی ہے.
ملک میں عام انتخابات 25 جولائی کو منعقد ہونے جا رہے ہیں اور ایک آئینی ترمیم کے ذریعے مردم شماری کے صرف عبوری نتائج کی بنیاد پر نئی انتخابی حلقہ بندیاں بھی کی گئی تھیں اور اس پر بھی سیاسی و سماجی حلقوں کی طرف سے تحفظات سامنے آ چکے ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
چین نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر کے تنازع کا حل مذاکرات کے میز پر تلاش کریں. چین کی وزارت خارجہ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب بھارت پاکستان کی طرف سے گلگت بلتستان کے اسٹیٹس پر احتجاج کر رہا ہے. ادھر پاکستان اور بھارت نے کنٹرول لائن پر معاہدے پر عمل درآمد کا اعادہ کیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
یہ بات چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان خوا چین ینگ نے معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہی. انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ بھارت اور پاکستان کو تاریخی طور پر ورثے میں ملا ہے, اور ان کے بقول اس معاملے کو بات چیت اور مشاورت کے ذریعے مناسب طریقے سے طے کرنے کی ضرورت ہے. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کی وفاقی کابینہ نے گلگت بلتستان میں 2009 سے نافذ گلگت بلتستان ایمپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر منسوخ کر کے گلگت بلتستان آرڈر 2018 کی منظوری دی تھی, اور بھارت نے پاکستان کے اس فیصلے پر احتجاج کیا تھا. تاہم پاکستان پہلے ہی گلگت بلتستان آرڈر سے متعلق بھارت کے احتجاج کو مسترد کر چکا ہے. بھارت گلگت بلتستان کو کشمیر کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا آ رہا ہے, اور اسی بنا پر نئی دہلی پاکستان کے شمالی علاقے سے گزرنے والے چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے یعنی سی پیک پر احتجاج کرتا آ رہا ہے. تاہم چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چنگ ینگ نے کہا کہ وہ متعدد بار یہ بات زور دے کر کہہ چکے ہیں کہ سی پیک چین اور پاکستان کے درمیان طویل مدت کے لیے باہمی تعاون کا ایک فریم ورک ہے جس کا مقصد مقامی بنیادی ڈھانچے اور لوگوں کے ذرائع معاش کو بہتر کرنا ہے. سیاسی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے کہ چین کا یہ موقف رہا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
دیکھیے چائنا کی پوزیشن اب پچھلے کوئی 1980-82 سے یہی پوزیشن چائنا کی چل رہی ہے کہ یہ ایک کلونیل لیگسی ہے, یعنی برٹش نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا, چھوڑ دیا ہے, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ گفتگو کر کے اس مسئلے کو حل کریں, دونوں کے لیے قابل قبول ہو.
چین کی طرف سے کشمیر سے متعلق بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان اور بھارت نے 2003 میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے فائر بندی سمجھوتے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا ہے. پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا, اور دونوں فوجی عہدیداروں نے صورتحال کو بہتر کر کے امن کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایران کے جوہری معاہدے سے امریکہ کی دستبرداری کے اعلان کے بعد سے چینی صدر کی ایرانی صدر سے جولائی میں ملاقات کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. اس بارے میں ایک رپورٹ ہماری ساتھی نفیسہ خود بھائی نے تیار کی ہے.
ایران میں پاکستان کے سابق سفیر امین اللہ رئیسانی چینگائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے جون کی 9-10 چائنا کے اندر. چین اور ایران کے جو اہلکار ہیں ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. یہ کتنی اہم ملاقات ہے, خاص طور پہ اب جب کہ امریکہ نے ایرانی جوہری معاہدے کو ختم کر دیا ہے؟
دیکھیں, دو تین چیزیں آپ اگر نوٹ کریں, یہ دنیا میں جو چینجز آئی میڈیا اور ان سب کے تحت بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب لوگوں کو عام معلوم ہونا شروع ہوگی. اگر آپ یہ پچھلے 7 دہائیوں کا امریکہ کا سارا سسٹم دیکھیں کہ امریکن آرمز اینڈ ایمونیشن کی سیل کرتے ہیں, ویئر از چائنا جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا. وہ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو انہانس کرتا ہے. اس اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ اس وقت دنیا میں اکنامک ایکٹیویٹی کی جو ہے زیادہ ضرورت ہے.
مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال, چین کوشش کر رہا ہے کہ ایران اس کے قریب آئے, امریکہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو ترک کرنے کے بعد وہ نہیں چاہے گا کہ ایران کسی اور ملک کی طرف جائے.
آپ کا کہنا درست ہے. دیکھیے, بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر چین ایران کے ساتھ زیادہ مل کر بیٹھتا ہے اور نئے فیصلے کرتا ہے تو اس کی وجہ سے چین کی جو مڈل ایسٹ میں سچویشن ہوگی وہ ایک جیو پولیٹیکل لیول پہ آ جائے گی. وہ پیور اکنامک قسم کی ریلیشن شپ نہیں رہے گی. اب جیو پولیٹیکل جو سطح جو ہوتی ہے اس پہ کام کرنے کے لیے آپ کو نئے انسٹرومنٹس, ڈفرینٹ قسم کے انسٹرومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو اس وقت چین استعمال نہیں کر رہا. ان ادر ورڈ, اب چین کو ایک طرف تو ایران اور دوسری طرف جو ایران کے اپوزیشن والے ہیں جس میں کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای وغیرہ شامل ہیں, ان کے درمیان جو پالیسی جو پائی جاتی ہے اس پہ نظر ثانی کرنی ضروری ہوگی. تو اس لیے یہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اگر آپ ایران کی طرف بہت ٹلٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے انٹرسٹ دوسرے ملکوں کے ساتھ کیسے متاثر ہو. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یقیناً اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان جو ٹریڈ وار سی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اگر چین ایران کی طرف زیادہ پھیلتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے چین اور امریکہ کے درمیان چپکلش بڑھتی ہے. تو اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے چین کے لیے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ کس قسم کے قدم اٹھائے جائیں گے. جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ چاہے امریکہ اس کو پسند کرے نہ کرے, چین ایران کے ساتھ اپنی جہاں تک آئل امپورٹس کی ریلیشن شپ ہے اس کو قائم رکھے گا, اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اس کو اپوز کرنے کی کوشش نہیں کرے گا.
ہمارے ساتھ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال اور ایران میں پاکستان کے سابق سفیر امین اللہ رئیسانی.
امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ فوج جنوبی بحر چین کے متنازع جزائر کے قریب جہاز رانی کرتی رہے گی, باوجود کہ بیجنگ نے اس اقدام کے خلاف اپنی شکایتوں میں اضافہ کر دیا ہے. امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے کہا کہ جہاز رانی کی آزادی کے نیویگیشن کے قوانین کے تحت یہ جہاز اس سمندر میں جہاز رانی کر رہے ہیں. امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا,
There had been a promise in 2015 by the President Xi
امریکی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ صدر شی جن پنگ نے سن 2015 میں وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسپارٹلی جزائر میں فوج نہیں بھیجیں گے, لیکن ہم نے پچھلے مہینے دیکھا کہ انہوں نے پھر وہی کیا اور وہ ہتھیار وہاں بھیجے جو پہلے وہاں نہیں تھے. ہم پیسیفک ملکوں سے اپنے انداز میں تعاون کر رہے ہیں اور دنیا میں ہمارے کام کرنے کا یہی طریقہ ہے. جنوبی بحر چین اس ہفتے سنگاپور میں ہونے والی شنگریلا مذاکرات میں اہم موضوع ہوگا.
رواں ہفتے پاکستان کی فوج نے اسد درانی کے خلاف اعلیٰ سطحی تحقیقات کا باضابطہ حکم دیتے ہوئے وزارت داخلہ سے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سفارش کی تھی. وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی تجویز پر اسد درانی کا نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا ہے اور اس حوالے سے متعلقہ اداروں کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے. اسد درانی نے بھارت کے انٹیلیجنس ادارے را کے سابق سربراہ ایس اے دولت کے ساتھ مل کر ایک کتاب تحریر کی تھی جس کی حال ہی میں بھارت میں رونمائی ہوئی۔ اس کتاب میں اسد درانی سے منسوب بعض حصوں اور دعووں پر پاکستان میں مختلف حلقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے اس کتاب کی اشاعت پر اسد درانی کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ ان مطالبات اور سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے بعد رواں ہفتے پاکستانی فوج نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کو راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر بلا کر ان سے وضاحت طلب کی تھی۔ فوج کے مطابق اسد درانی نے ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ فوج کے ترجمان کے مطابق اس معاملے کی تفتیش کے لیے باضابطہ طور پر ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں خصوصی عدالت تشکیل دے کر اسد درانی کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
محمد اشتیاق کی رپورٹ تھی پاکستان اسلام آباد سے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ یہ بتا رہے تھے محمد اشتیاق۔ بھارت اور انڈونیشیا نے بحیرہ ہند میں دفاعی اہمیت کے حامل ایک بحری اڈے کے قیام کے منصوبے کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان میری ٹائم اور دفاعی تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب چین کے خطے میں پانیوں پر بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر تحفظات پائے جاتے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا، ملیشیا اور سنگاپور کے تین ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں ہیں۔ انہوں نے انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے بحر ہند میں بندرگاہ تعمیر کرنے اور دفاعی اور سمندری تعاون میں اضافے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ ہم آسیان میں انڈونیشیا کے مثبت کردار کو اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں وہاں گرجا گھروں پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کی۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ بھارت ہمارا ایک اسٹریٹجک دفاعی شراکت دار ہے اور ہم بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں باہمی تعاون کو جاری رکھیں گے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے خیال میں بحر ہند میں بندرگاہ کی تعمیر کی بات خطے میں چین کے بڑھتے اثرات کے پیش نظر کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے مابین 15 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ دونوں نے باہمی تجارت کو $50 بلین تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا۔ نریندر مودی نے استقلال مسجد کا دورہ بھی کیا اور ایک ٹویٹ میں اس پر خوشی ظاہر کی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اسرائیل غزہ سرحد پر تشدد آمیز جھڑپیں اس وقت کم ہو گئیں جب بدھ کے روز فلسطینی عہدیداروں نے کہا کہ مصر کے ثالثی میں اسرائیل کے ساتھ فائر بندی کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے معاہدے کی تصدیق نہیں کی لیکن کہا کہ غزہ میں عسکریت پسند اگر مارٹر گولے اور راکٹ داغنا بند کر دیتے ہیں تو اسرائیل اپنی جوابی حملوں کو روک دے گا۔ اسرائیلی حکومت کے ایک وزیر نے ایک مقامی ریڈیو سے گفتگو میں کہا کہ انہیں امید ہے کہ صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے حماس کو صورتحال معمول پر لانے کا ایک موقع دیا ہے، لیکن اگر اس نے اس کا مثبت جواب نہ دیا تو اسے ایک انتہائی تکلیف دہ حملے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فریقین کے درمیان جنگ بندی ایسے وقت میں طے پائی ہے جب ایک روز قبل ہی اسرائیل نے راکٹ حملوں کے جواب میں غزہ میں درجنوں مقامات پر بمباری کی تھی۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ فضائی حملوں نے راکٹوں اور اسلحہ بنانے والے مقامات کے ساتھ ساتھ فوجی احاطوں اور تربیتی تنصیبات کو بھی ہدف بنایا۔ منگل کے روز دونوں جانب سے مارٹر گولوں کا تبادلہ ہوا جو 2014 میں لڑی گئی 50 روزہ جنگ کے بعد سے تشدد بھڑکنے کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا،
الحقیقہ مرت ایام صعبہ بالذات على غزة والقدس والضفة الغربية،
مغربی کنارے یروشلم اور خاص طور پر غزہ کی پٹی پر مشکل گھڑی آ گئی ہے۔ اسرائیلی قابض نے آج غزہ کی پٹی پر راکٹوں اور طیاروں سے ایک وحشیانہ جارحیت شروع کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قابض امن نہیں چاہتا، تاہم ہم امن چاہتے ہیں اور امن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے فلسطینی صدر محمود عباس کے۔ اسرائیلی فورسز نے مارچ کے آخر سے اب تک 115 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں طاقت کے استعمال پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل نے عسکریت پسند گروپ حماس پر تشدد پر اکسانے کا الزام عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے کارروائی کی ہے۔ امریکہ نے غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر تازہ ترین حملوں پر بات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا ہے۔ توقع ہے کہ کونسل بدھ کو اجلاس کرے گی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں تقریر کرتے ہوئے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے واضح کیا کہ ایران سے متعلق جوہری معاہدہ اپنے کلیدی مقصد کے اعتبار سے ناکام ہو چکا ہے، جو یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے رہنماؤں نے جس خطرے کو جنم دیا ہے اس سے امریکی عوام کو محفوظ رکھا جائے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ اس سمجھوتے کی اہم شکوں سے محض اس بات میں تاخیر ہوئی کہ ایران جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت حاصل نہ کر سکے، جبکہ معائنے اور تصدیق کا طریقہ کار ناکافی تھا۔ معاہدے میں ایران کی حکومت کی جانب سے بلیسٹک اور کروز میزائلوں کی جاری تیاری سے نمٹنے کے بارے میں توجہ نہیں دی گئی تھی، اور جبکہ ایرانی حکومت کو یہ موقع ملا تھا کہ وہ اس معاہدے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی رقم سے مشکلات کے شکار افراد کی تقدیر بدل سکے، ایرانی حکومت کے رہنماؤں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ اس کے بجائے ایرانی حکومت نے اپنے نئے مالی خزانے کو مشرق وسطی میں گماشتوں کی مدد سے جنگ اور پاسداران انقلاب کر، حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی جیب بھرنے کے لیے استعمال کیا۔ علاقے میں محض چند برسوں کے اندر ایرانیوں کے ہاتھوں تباہی کی لہر اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران کے جوہری عزائم کو سلامتی کی مجموعی تصویر سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ اب ایران معاہدے سے نکل کر امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا تاکہ اس حکومت کی عدم استحکام کی سرگرمیوں کا توڑ کیا جا سکے، دہشت گردی کے لیے اس کی مالی امداد کو روکا جا سکے، ایران کی جانب سے میزائلوں کے پھیلاؤ پر توجہ دی جا سکے، اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایران جوہری ہتھیار کی راہ پر کبھی بھی گامزن نہ ہو سکے۔ ایرانی حکومت جب تک اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتی، امریکہ غیر معمولی دباؤ کا استعمال جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ ایران کو مجبور کیا جائے گا کہ ایک چیز کا انتخاب کر لے، یعنی یہ کہ وہ ملک کے اندر اپنی معیشت کو زندگی بخشنے کے لیے کوشش کرے، یا پھر قیمتی سرمایہ کو بیرون ملک جنگوں پر بے محابہ ضائع کرتا رہے۔ ایرانی پالیسیوں میں جن تبدیلیوں کا امریکہ مطالبہ کر رہا ہے ان میں یورینیم کی افزودگی اور پلوٹونیم کی ری پروسیسنگ، جوہری ہتھیاروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے میزائل کے نظام کی مزید تیاری کو روکنا، مشرق وسطی میں دہشت گرد گروپوں کی حمایت ختم کرنا، شام سے اپنی افواج کو واپس بلانا اور ایرانی عوام پر جبر و استبداد کی گرفت کا خاتمہ شامل ہے۔ اگر ایران بنیادی اسٹریٹجک تبدیلیاں لاتا ہے تو امریکہ ایسے اقدامات کے لیے تیار ہے جن سے ایرانی عوام کو فائدہ پہنچے گا، جس میں تعزیرات کا خاتمہ اور بین الاقوامی اقتصادی نظام میں ایران کی معیشت کے انضمام میں مدد شامل ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ کو توقع ہے کہ امن اور سلامتی کی جانب ہماری محنت طویل عرصے سے مصائب کے شکار ایران کے لوگوں کے لیے بارآور ثابت ہوگی، ہم انہیں خوشحال اور پھلتے پھولتے دیکھنے کے متمنی ہیں جیسا کہ گزشتہ عشروں میں ہوتا آیا ہے اور جو حقیقتاً اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/voa-urdu۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے دو 5-5 منٹ کے بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اور اب پروگرام ہوگا جہاں رنگ. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.